الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ بقرہ کا اب یہ 30واں رکوع ہے. کل جو ہم نے مطالعہ کیا تھا تو آخر میں دو رکوع جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں جن کا تعلق معاشرتی احکام سے ہے. یہ 28واں رکوع سے آغاز ہوا تھا, فیملی لائف, آئلی قوانین, آئلی زندگی سے متعلق رہنمائی. مسلسل چار رکوعوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل سے رہنمائی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہے, گھر گھرستی کے حوالے سے. اس لیے کہ یہ بنیاد اگر صحیح ہوگی تو پھر سارا معاشرہ درست رہے گا. خشت اول چون حد معمار کچ دا سوریا میرود دیوار کچ, یہ ایک اصول ہے. اسی پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا. مسلسل چار رکوعوں میں وہ قوانین ہیں جن کا تعلق نکاح طلاق وغیرہ سے ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں آئلی زندگی, فیملی لائف. دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں, اب اس سے آگے ہم مطالعہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے بیٹھو اور وہ پوری کر چکے اپنی اجل یعنی عدت, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو اب ان کو مت روکو اس سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے, اپنے انہی شوہروں سے, یعنی دوبارہ شادی کر لیں, اس سے منع نہ کرو اگر وہ اس کے لیے راضی ہو. یہ بات آ چکی ہے کہ اگر تو تین طلاقیں ہو گئیں تب تو مغلظہ ہے, اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے ایک طلاق دی جائے. تین دفعہ ایک مرتبہ فائر کر کے جو طلاق دینا ہے یہ جہالت ہے, گناہ ہے. معاملات جو ہیں وہ جذباتی انداز سے طے کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے سارے معاملات کو سوچ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. چنانچہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے اور اگر اس میں اس کی اصلاح ہو گئی ہے تو عدت پوری ہونے سے, طلاق کی جو ہے اس سے پہلے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے, اس سے پہلے اگر رجوع کر لیں گے تو پھر شادی بحال ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اگر پھر کوئی ایسا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ طلاق دینا پڑی ہے تو ایک اور طلاق دے دیں, پھر موقع ہے, پھر وہ سدھر جائے تو عدت کے اندر اندر جو ہے وہ آپ پھر رجوع کر سکتے ہیں. اس طریقے سے مواقع بھی ملتے ہیں اور اصلاح کا امکان بھی ہوتا ہے. تو اگر طلاق دے بیٹھے ہو اور طلاق اب واقع ہو گئی ہے لیکن پھر لیکن مغلظ نہیں ہے, ابھی موقع ہے کہ دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے, اور وہی خاوند اور وہی شوہر جو ہے اور اس کے ساتھ وہ بیوی چاہے کہ میں دوبارہ نکاح کر لوں, آپس میں رضامندی ہو, تو اس میں اب رکاوٹ مت ڈالنا. یہ نہ ہو کہ عزیز رشتہ دار رکاوٹ ڈالیں کہ نہیں یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے, اس نے پہلے طلاق دی تھی اب کیسے ہو سکتا ہے رجوع. نہیں. تو فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء, جب تم اپنی بیویوں کو عورتوں کو طلاق دے بیٹھو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے, اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں معروف کے مطابق. ذالک یوعد بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اب رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے، اور جو بچے والی خواتین ہیں دودھ پلائیں وہ اپنی اولاد کو مکمل دو برس. حولین کاملین، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے کہ جو کوئی چاہے رضاعت کی مدت کو پورا کرنا، یعنی رضاعت دودھ پلانے کی جو میکسیمم مدت ہے وہ دو سال ہے. اگر شوہر اور بیوی دونوں راضی ہیں اور شوہر کی بھی خواہش ہے کہ دودھ پلایا جائے دو سال، تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور لڑکے والے پر یعنی باپ جس کی وہ اولاد ہے اس کے ذمے ہے نان نفقہ، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، نان نفقہ اور عورتوں کے لیے جسے کپڑا لتا کہتے ہیں، معروف طریقے پر. یعنی اگر تو اس کی بیوی ہے اور نکاح میں ہے پھر تو ظاہر ہے کہ ساری جو ہے وہ ذمہ داری مرد پر ہی ہے، عورت کی تمام ضروریات کا پورا کرنا، خیال کرنا، نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے. لیکن بالفرض اگر طلاق ہو چکی تھی اور پھر وہ بچہ گود میں ہے اور شوہر چاہ رہا ہے کہ وہی اس کی سابقہ بیوی جس کا وہ بچہ ہے وہ اس کو دودھ بھی پلائے، تو اس رضاعت کے عرصے میں وہ جو شوہر کے ذمے ہوگا اگرچہ طلاق دے بیٹھا ہے لیکن اس عرصے میں بھی کپڑا لتا سارا نان نفقہ اس کے ذمے ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. لا تضار والدۃ بولدی، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو. بولدہا، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود له بولدی، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس بچے کی وجہ سے. یہ نہ ہو کہ عورت ضد میں آ کے کہے کہ نہیں میں تو بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تم طلاق دے بیٹھے ہو اب میں نہیں پلا سکتی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ وہی پلا دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پلا دینا چاہیے. یا عربوں میں رواج تھا کہ وہ دایا باہر سے آتی تھی، وہ دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے تھے بچوں کو باہر. عورت چاہتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں اور مرد چاہ رہا ہے کہ نہیں باہر کسی اور کو جو ہے وہ اس سے دودھ پلایا جائے، تو یہ بھی والدہ کے ساتھ زیادتی ہے. وہ عورت خود دودھ پلانا چاہتی ہے اپنے بچے کو اور خاوند مجبور کرے کہ نہیں کسی اور سے دودھ پلوانا ہے، تو ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو اس حوالے سے، باہمی رضامندی سے اور سہولت کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے ذمے بھی یہی چیز ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچہ ہے گود میں اس کی جو ہے بیوہ کے، تو اس کو دودھ پلانے کی وہ جو مدت ہے اس میں وارثوں کے ذمے ہے کہ وہ نان نفقے کا اہتمام کریں گے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، تو اگر وہ دونوں ماں باپ چاہیں فیصلہ کریں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا، وَتَشَاوُرٍ، اور باہم مشورے سے کریں ایک دوسرے کی رضامندی سے کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی دو سال پورا کرنا لازمی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی شوہر اور بیوی اگر ان کا اگر اتفاق ہو گیا باہم مشورے سے وہ اس سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر اس صورت میں کہ تم حوالے کرو کہ جو تم نے ان کو دینا طے کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی دایا دودھ پلائے گی تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے، اس کو بھلے طریقے پر معروف طریقے سے پھر اس کا معاوضہ دیا جائے، اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا بیوی جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا، تو یہ جو بیوہ خواتین ہیں یہ اپنے آپ کو حالت انتظار میں رکھیں 4 مہینے اور 10 دن تک، 4 مہینے اور 10 دن تک وہ کہیں اور شادی اور نکاح نہیں کر سکتی، یہ ہے بیوہ کی عدت۔ جو بیوہ ہو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کرے گی، وہ عدت کا پیریڈ ہے، اس میں نکاح اس کا نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی اس عدت کو پورا کر چکے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس میں کہ وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں معروف طریقے پر، یعنی اب ان کو روکا نہ جائے، وہ اب چاہیں تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے بیوہ کا جو ہے وہ دوبارہ شادی کرنا، لیکن شریعت کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نہ کوئی بیوہ رہے نہ کوئی رنڈوا رہے، شادیاں کرا دیا کرو، اور اس میں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سہولت دے، لیکن آج کا معاشرہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہ صریحاً اسلام کے خلاف، یہ ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے اور وہ کلچر ہے جس کے یہ نتائج ہیں۔ عورتیں دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے واقعات، کتنے مواقع ہیں، ایک خاتون جو ہے وہ اس کو طلاق ہو گئی اور فوراً بعد کسی نے دوسرے نے اسے نکاح کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا وہاں، اس کے اندر اس کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ معمول کا حصہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور کچھ گناہ نہیں ہے اس پر، اس تم پر کہ تم اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات کہو عورتوں کو پیغام نکاح کے سلسلے میں، او اقننتم فی انفسکم، یا اس بات کو تم اپنے دلوں میں ہی پوشیدہ رکھو، یعنی ایک خاتون بیوہ ہو گئی اور کسی شخص کے ذہن میں ہے کہ اب میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک باقاعدہ پروپوز کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اشارے کنائے میں کوئی پیغام پہنچا دینا صریح الفاظ میں نہ ہو اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ عدت کے دوران نکاح تو نہیں کر سکتی، نکاح تو تبھی ہو سکے گا جب عدت پوری ہو جائے گی، اور اس دوران بات کا پکا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، رشتے کا طے کرنا مناسب نہیں ہے۔ او اقننتم فی انفسکم، یا تم اس کو رکھو اپنے پوشیدہ اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے تذکرہ کرو گے، تمہاری خواہش ہے تو تم کوئی نہ کوئی بات چھیڑو گے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، وہ جانتا ہے۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو چھپ کر، یعنی عدت کے دوران ذکر اس کا ہو رہا ہے، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کہہ دو انہیں کوئی بات جو شریعت کے موافق ہو، رواج کے مطابق ہو، جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو ایسی عورت ہے کہ اس سے تو ہر کوئی نکاح کرنا چاہے گا، اس قسم کا پیغام اس تک پہنچ گیا تو اس کے اندر ایک انڈیکیشن آ گئی کہ وہ شخص جو ہے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن صریحاً الفاظ نہیں ہے اور پروپوز ابھی نہیں کیا ہے، تو اس طرح سے کنائے میں، اشارے کنائے میں کوئی پیغام پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور مضبوط نہ کرو نکاح کی گرہ کو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ پہنچ نہ جائے عدت اپنی مقررہ مدت تک، جب عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی نکاح ہو سکے گا۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سب سے واقف ہے وہ، بس اس سے ڈرتے رہو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، وہ پورا موقع دیتا ہے۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ اگر تم نے طلاق دی ہے عورتوں کو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ما مالم تمسوہن، اس حال میں کہ ابھی تم نے ان کو چھوا تک نہیں ہے، یعنی نکاح ہو گیا، خلوت صحیحہ کا موقع نہیں ملا، اور اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی سبب سے طلاق دینے کی نوبت آ گئی، ایسی صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کچھ گناہ نہیں تم پر یا اگر تم طلاق دے بیٹھو ان عورتوں کو کہ جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مہر کا تقرر کیا ہے، مہر کا تقرر بھی نہیں ہوا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اور طلاق کی نوبت آ گئی، اب کیا ہے؟ ومتعوہن، تب بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دلا دیا کرو، یعنی مہر طے تو نہیں ہوا تھا، اور یہ ہے کہ خلوت کی نوبت بھی نہیں آئی تھی، لیکن مرد کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر بھی جب اسے فارغ کیا ہے، طلاق دی ہے، تو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا کرو۔ ومتعوہن علی الموسعی قدرہ وعلی المقتری قدرہ، جو وسعت والے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق، اور جو جن کا ہاتھ تنگ ہے وہ اپنی قدرت کے مطابق، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 3 جوڑے کپڑے تو ضرور دے دیے جائیں، اس کو رخصت کرتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی ہے اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ٹھہرا چکے ہو ان کے لیے مہر، مہر کا تعین ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، نکاح ہو گیا، لیکن پھر وہی خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، اب کیا حکم ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے طے کیا ہو مہر اس کا نصف پھر بھی ادا کرو، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ خواتین، وہ جو بیوہ خاتون ہیں، وہ خود ہی معاف کر دے، درگزر کر دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کرے وہ شخص کے جس کے اختیار میں ہے نکاح کی گرہ، جو ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ درگزر کرے۔ اس کا درگزر کرنا کیا ہوگا؟ شوہر کا اصول تو یہ ہے کہ آدھا مہر اس کو دیے جو ہے دینا چاہیے ایسی متعلقہ کو، درگزر کرنا کیا ہوگا؟ کہ وہ پورا ہی دے دے، یہ ہے، اور اس کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا، اسی لیے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اگر تم مرد درگزر کرو، یعنی اصول تو ہے کہ آدھا تم پر واجب ہے لیکن سارا ہی مہر ادا کر دو، تو یہ تقوی کی اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان ایک دوسرے کو جو فضیلت ہے اس کو مت بھولو، اور خاص طور پر مرد کو اللہ نے جو ہے قوام بنایا ہے، اس فضیلت کو نظر انداز نہ کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو نمازوں کی، تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر بیچ والی نماز، یعنی عائلی قوانین بیان ہو رہے ہیں سب، اس کے بیچ میں یہ نہ ہو کہ اللہ کو بھلا دو، خانگی مصروفیات میں جو ہے بھول کر نماز کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ نمازوں کی پابندی ہر صورت میں رہے گی، حفاظت رکھو نمازوں کی، نگہداشت رکھو تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر بیچ کی نماز، 5 نمازوں میں جو بیچ کی ہے وہ عصر ہے، اور عصر کا اگر خاص اہتمام نہ کیا جائے تو وہ فوت ہو جاتی ہے نماز، انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں پڑھ دوں گا اور پھر غروب آفتاب ہوا اور وقت ختم ہو گیا، اور اس وقت کاروبار کی بھی تیزی ہوتی ہے، لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ مصروفیت کا زیادہ وقت ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو یعنی دشمن کا حالت خوف ہو، تو پھر پڑھ لیا کرو نماز پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر، یہ صلات خوف کہلاتی ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے تو سواری پر چلتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جس وقت تم حالت امن میں ہو فذکر اللہ تو پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے نماز کے جو شرائط آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجن اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں عورتیں، وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے حق میں نان نفقے کی، ایک سال تک گھر سے نکالے بغیر نان نفقے کی وصیت کر کے جائیں. یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ بیوہ کا جو ہے بیوہ کے لیے اس کے شوہر کی جائیداد میں جو اس کا حق معین کر دیا گیا تو پھر یہ وراثت کے احکام جو ہے وہ جو پہلے احکامات تھے وہ ساقط ہو گئے. اب اس کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور بیوہ کو اس کا حق ملنا چاہیے، ایک بٹا آٹھ یا ایک بٹا چار اس کو جو ہے مل جائے گا اپنے بیوی اپنے شوہر کی وراثت میں سے. اور یہ اب نان نفقے کی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو اور نان نفقہ دو، بلکہ وہ اس کو اس کا حق دو جو میراث میں دیا گیا. فَإِنْ خَرَجْنَا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ تو وصیت کریں وہ اپنی عورتوں کے نان نفقے کی ایک سال تک بغیر گھر سے نکالے. فَإِنْ خَرَجْنَا اس ایک ارسال کے دوران ہی اگر وہ خود نکل جائیں عورتیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس پر کہ جو عورتیں اپنے حق میں جو بھی فیصلے کریں معروف طریقے سے، تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق دی گئی عورتوں کے لیے ہے متاع، کچھ نہ کچھ دینا دلانا ان کے لیے معروف طریقے پر دستور کے مطابق، حقا علی المتقین اور یہ حق ہے لازم ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تم پر واضح کر کے بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہاں پر یہ چار رکوع جو ہیں مکمل ہوئے ہیں جن میں عائلی قوانین کا ذکر ہے. اب اس کے بعد اگلے دو رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور ان کی تاریخ کا وہ واقعہ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیرت میں غزوہ بدر سے بہت مشابہ ہے. چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ مسلمان ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ غزوہ بدر جو ہے وہ سن دو میں ہوا ہے اور یہ آیات پہلے نازل ہوئی تھی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے خوف سے. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا تو کہا اللہ نے ان سے کہ مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ اور پھر ان کو زندہ کیا، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر لوگ شکر بجا نہیں لاتے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، جب مصر سے نکلنے کے بعد صحرائے سینا میں قیام ہوا، تورات اور شریعت عطا ہوئی، پھر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کو کوئی فتوحات نہیں ملی بلکہ صحرا کے اندر صحرا نوردی ہی کرتے رہے. بعد میں حضرت یوشع بن نون کی زیر قیادت پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور پھر ارض فلسطین میں آباد ہوئے اور وہاں پر اللہ کا دین قائم ہوا. لیکن بعد میں کچھ کافر قوموں نے ان کو پھر ایک موقع پر جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا اور نکالا. تو یہ ان کا دور تھا کہ جب وہ گھروں سے نکالے گئے تھے اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تو اس وقت ان کے اندر جو ایک بزدلی سی پیدا ہو چکی تھی اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دم موت طاری کی اور دوبارہ زندہ کر دیا. یہ اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، مسلمان امتوں کے اندر جب دنیا داری آتی ہے اور موت سے خوف ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو موت کا خوف دل سے نکالنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اور اس مرحلے سے گزارا. ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر بجا نہیں لاتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. وعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص کے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اور پھر وہ اللہ اس کو دگنا چوگنا کرے, کئی گنا کر دے, کثیر بنا دے. یعنی اللہ کے لیے قرض دینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, جہاد و قتال کے لیے مال خرچ کرنا, یہ ہے سب سے اونچی شے, اس کا مقام سب سے اونچا ہے. اور یہ گویا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو تم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو تم انفاق کر رہے ہو, یہ میرے ذمے قرض ہے. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کر دیتا ہے اور وہی کشادگی عطا فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور بالآخر اسی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى, کیا تم نے نہیں دیکھا سرداران قوم جو بنی اسرائیل میں سے تھے, ان کے حال سے کیا تم واقف نہیں ہو, تم نے دیکھا نہیں ان کے حالات کو. من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد, کئی سو سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا, جب کہا انہوں نے, قوم نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو. نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم لڑے جنگ کریں اللہ کی راہ میں. دشمنوں کے ہاتھوں پٹ رہے تھے, بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا, ان میں جرت پیدا ہوئی, انہیں احساس ہوا, اب انہیں خیال آیا کہ جہاد و قتال ہمیں کرنا چاہیے. وقت کے ایک نبی موجود تھے اور وہ بھی اصلاح کا کام کر رہے تھے, یہ حضرت سموئیل نبی کا نام آتا ہے ان کا, کہ وہ اس زمانے میں انہوں نے اصلاح کا کام کیا, اس سے قوم کے اندر ایمان کی پھر دوبارہ بیداری ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار معین کر دیا جائے, ایک بادشاہ کہ جس کی سرکردگی میں ہم پھر باطل قوتوں کے ساتھ جہاد کریں. وہ عمالقہ قوم تھی بڑی سخت جو ہے, اور انہوں نے ان کو جو ہے شہر سے نکال دیا تھا اور در بدر پھر رہے تھے, اب ان کے خلاف جنگ کے لیے اب ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے. نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال ولا تقاتلوا, تو کہنے لگے کہ کیا اس بات کا بھی امکان ہے, اب نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تم انکار ہی کر دو جنگ کرنے سے. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں نہ قتال کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا, جبکہ حال یہ ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے. فلما كتب عليهم القتال, تو جب ان پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا, قتال ان پر لازم کر دیا, اللہ کی طرف سے لازم ہو گیا, تولوا الا قليلا منهم, تو روگردانی کی انہوں نے, یعنی واپس پھر گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے. بہرحال قوم میں سے ایک طبقہ تھا جو استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا, لیکن بہت سارے جو تھے وہ منتشر ہو گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو, گناہگاروں کو. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے, حضرت سموئیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر, یا یوں کہیے سپہ سالار کے طور پر. یہ طالوت جو ہیں, اب ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, یہ بنی اسرائیلی تھے, سچے پکے مسلمان تھے, بڑے قداور شخص تھے اور ان کے اندر بڑی صفات تھیں, لیکن صاحب حیثیت نہیں تھے, مالدار نہیں تھے، لہذا آگے قوم نے اعتراض کر دیا. قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ کہنے لگے کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن گیا. ونحن احق بالملک منه، حالانکہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس کے مقابلے میں سلطنت کے اور اختیار کے. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، اس کے پاس تو کچھ مال و دولت ہے ہی نہیں، پونجی کچھ نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو پیغمبر جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو تم پر، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور انہیں علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے، دونوں کے اعتبار سے، علم بھی اور جسم، یعنی وہ بڑے مضبوط جسم کے تھے، قداور تھے، بڑے ہمت والے تھے، ان دو اعتبارات سے ان کو فضیلت عطا کی ہے، تو چنانچہ یہی ہیں جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اختیار دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اس تالوت کی جو عمارت ہے جس کو بنایا گیا ہے، ملک بنا دیا گیا، تمہارا بادشاہ بنایا گیا یا سپہ سالار بنایا گیا، تو اس بھی اللہ کی طرف سے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہاری تسلی خاطر کا سامان موجود ہے. وہ ایک صندوق تھا ان کا، بنی اسرائیل کا، جس کو وہ محفوظ رکھتے تھے اور جنگ کے وقفے پر سامنے رکھتے تھے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تورات بھی تھی اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی اس میں تھا. چنانچہ جب بھی ان کی کوئی جنگ ہوتی تھی کفار سے، تو وہ برکت کے طور پر اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور انہیں اس بات کا گمان تھا کہ اس سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے، تو وہ ان کے لیے بڑی ایک قیمتی شے تھی. تو فرمایا اچھا، اس سے پہلے جو عمالقہ نے حملہ کیا تو وہ تابوت بھی ان سے گم ہو گیا، اور یہ ان کے لیے بڑا لاس تھا. تو حضرت سموئیل نے قوم سے کہا کہ یہ جو تالوت کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارا بادشاہ اور سپہ سالار بنایا ہے، اس کی ایک نشانی کے طور پر اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نامزد ہیں. ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے، وہ جس میں تبرکات ہیں، بچی کھچی چیزیں ہیں جو موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی ہیں، وہ تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گا اور فرشتے اس کو لے کر آئیں گے، اس تابوت کو. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ تابوت ان کے پاس تھا عمالقہ کے پاس، لیکن ان کے لیے وہ ایک عذاب بن گیا، جہاں بھی وہ پڑا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی وبا آ جاتی تھی، کوئی مصیبت پڑتی تھی، تو بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑائی جائے. چنانچہ ایک جو بیل گاڑی ہوتی ہے، اس پر تابوت وہ جو ہے رکھ کر، وہ صندوق، صندوق کا سفینہ، اس کو انہوں نے ہانک دیا، اور اب فرشتے ان کو اس کو جو ہے سٹیئر کرتے ہوئے لے آئے، اور یہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا اور تالوت کے گھر کے پاس پہنچ گیا. وہ یا اب قوم کو یقین آ گیا ہر اعتبار سے کہ یہ واقعی حضرت تالوت جو ہے، انہی کو اللہ نے اس ڈیوٹی پر معین کیا ہے، مقرر فرمایا ہے، اور اب وہ ذہنی طور پر جہاد کے لیے تیار ہو گئے. فلما فصل تالوت بالجنود، اور جب باہر نکلے تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، یہاں پر ایک جالوت کا لفظ بھی آئے گا، جالوت جو ہے وہ مشرکین کا جو سر خیل تھا، سپہ سالار تھا، اور تالوت جو ہیں وہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، ان دونوں کو الگ الگ رکھیے گا ذہن میں. فلما فصل تالوت بالجنود، جب تالوت نکلے اپنے لشکروں کو لے کر، اب یہ مسلمان فوج نکل رہی ہے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شریب منہ، یعنی ایک ندی رستے میں آئے گی، اب نکلے ہیں امالکہ سے جنگ کرنے کے لیے، راستے میں ایک ندی آئے گی، فمن شریب منہ فلیس منی، تو جو کوئی تم میں سے پیے گا اس کے پانی کو تو وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے کچھ نہیں چکھے گا کچھ نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، الا من اقترف غرفة بیدہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک چلو بھر پانی جو ہے وہ بھر لے، یعنی اتنا سا پانی پی لے ایک چلو بھر، اس کی تو اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی کی اجازت نہیں ہے پینے کی۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش بھی تھی اور گویا کہ مورال کا اندازہ کرنے کے لیے، اور یہ لوگ کتنے ڈسپلنڈ ہیں اور ان پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا۔ فشربوا من، تو سب نے پیا اس میں سے خوب، یعنی پیٹ بھر کر پانی پیا، الا قلیل منہم، سوائے ایک قلیل تعداد کے، اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ جو تعداد رہ گئی تھی، اب ہزاروں نکلے تھے اور یہ 313 رہ گئے تھے، اب تو یہ فگر بھی ٹیلی کر رہی ہے غزوہ بدر کی فگر کے ساتھ، کہ اس میں مسلمان 313 تھے تو صرف 313 جو ہے ان کے ساتھ رہ گئے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو پھر جب پار ہوئے تالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان، یعنی وہاں سے نکلے ہیں آگے بڑھے ہیں اس ندی سے گزر گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو کہنے لگے وہ لوگ کہ ہمارے اندر تو سکت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، جنہوں نے پانی خوب پیا تھا ڈٹ کے وہ نڈھال پڑے ہیں، اب ان کے اندر ہمت اور سکت ہی نہیں ہے، صاف جواب دے دیا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اور وہ لوگ جن کو خیال تھا، یقین کے درجے تک خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی سچے اہل ایمان، انہوں نے کہا کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت، قلیل کم لوگوں کی جماعت، غالب آ گئی ایک بہت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اہل حق کے مار کے رہے ہیں باطل قوتوں کے ساتھ، اہل حق ہمیشہ کم ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا کرتا، یہ ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے تو اب بھی ہوگا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے صبر والوں کو، جو صبر کرنے والے ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ مقابلے میں آئے جالوت کے اور ان کے لشکروں کے سامنے آئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو وہ اہل ایمان ان کے زبانوں پر یہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر اونڈھیل دے، ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی ہمیں خوب صبر اور استقامت عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ دعا ہے گویا کہ مسلمانوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہارے سامنے بھی اب مرحلہ آ رہا ہے غزوہ بدر کا، تو یہ ہے بڑی جامع دعا جو مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی۔ فہزموہم باذن اللہ، تو یہ جو اللہ کی پارٹی تھی صرف 313 تھے، انہوں نے شکست دے دی دشمنوں کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، وہ جو ان کا سپہ سالار تھا بہت بڑا پہلوان جالوت، وہاں پر ہوتا تھا نا کہ مبادلت ہوتی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں آئے، پہلوان کو بھیجا جاتا تھا کوئی بڑے جنگجو کو، اور پوری جو ہے اسی پر بیس کر رہی ہوتی تھی کہ وہ جنگ کون جیتے گا، تو بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ مقابلے پہ آئے حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت نوجوان تھے، رسالت تو ابھی ملی نہیں تھی، البتہ اس لشکر میں تھے، ایک گڈریے تھے، عمر میں بھی کم تھے، اور روایات میں آتا ہے قدمے بھی اپنے بھائیوں سے چھوٹے تھے، لیکن بہرحال وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک فن تھا، وہ فلاخن ہوتی ہے گلیل کی طرح کی چیز، اس کے اندر پتھر رکھ کر گھما کے جو پھینکتے تھے تو بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے، یہ ان کے پاس فن تھا۔ تو چنانچہ اب اس جالوت نے جب وہ آیا میدان میں تو کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی بھی نہیں آنے کو تیار تھا، یہ داؤد جو ہیں وہ اس وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس نامقتول کے جو ہے وہ جبڑے توڑ دوں گا. لوگ حیران تھے اور وہ بھی حیران تھا, ہنس رہا تھا کہ کون آ گیا میرے مقابلے پہ. لیکن انہوں نے اپنا وہی فلاسن جو ہے وہ لین نما جو چیز ہوتی ہے اس کو گھما کر اس پہ پتھر رکھ کر جو گھما کے چھوڑا تو وہ اس کے ماتھے سے وہ پتھر نکل کر دماغ میں چلا گیا. وہی جگہ تھوڑی سی خالی تھی, باقی تو سارا وہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی, پورا جسم زرہ کے اندر تھا, تھوڑی سی جگہ تھی وہیں سے وہ سوراخ جو ہے ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ اس کی فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا اور ان کو فتح مل گئی. تو وقتل داؤد جالوت, قتل کیا, قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو, داؤد علیہ السلام. بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی, چنانچہ فرمایا وہ آتا اللہ الملک والحکمہ, اور اللہ نے انہیں داؤد کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء, اور سنایا سکھایا ان کو جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ ہی دفع نہ کرتا رہتا کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے, یعنی باطل قوتوں کو ختم نہ کرتے رہتا ایمانی قوتوں کے ذریعے, لفسدت الارض, تو زمین فساد سے بھر جاتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے جہان کے لوگوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ آیات ہیں اللہ کی, اور اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھیک اصل جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً آپ ہیں اللہ کے رسولوں میں سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.